نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہترین انسان اس کو کہا گیا ہے جو اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو، جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، جو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے اور پھر ان گناہوں سے توبہ کرے، اسے ان گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو. اور جب تک انسان ایسا کرتا رہتا ہے تو یقیناً اس کی خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک کبائر کا تعلق ہے، بڑے گناہ ہیں، تو توبہ کیے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے. جہاں تک صغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایک خودکار سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ جب اچھے اعمال انسان اختیار کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو صغیرہ گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں. بہت سے گناہ ہیں جو صغیرہ ہم صبح و شام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیوں سے بعض اعمال میں یہ خوبیاں رکھ دیں کہ جب انسان اس عمل سے گزرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مثلاً وضو ہی کو لے لیجئے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور وہ وضو اگر سنت کے مطابق ہو تو کیا ہی بات ہے، نور و نالا نور ہو جاتا ہے پھر تو. بہرحال انسان جب وضو کرتا ہے تو اس وضو کے ذریعے سے ہاتھوں کے گناہ، منہ کے گناہ، ناک کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب انسان وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بہت سے گناہ معاف کر چکے ہوتے ہیں جن کا تعلق صغیرہ سے. تو دیکھیے، وضو ایسی چیز ہے کہ پانچ وقت ہم کرتے ہی ہیں یقیناً، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ. جتنی مرتبہ انسان وضو کرے گا، کتنے صغیرہ گناہ اس کے خود بخود معاف ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ایک نظام ایسا بنایا ہے ہمارے لیے کہ اس نظام کے تحت جب انسان کوئی عمل اختیار کرتا ہے، ایسا عمل کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اب رہ جاتے ہیں بڑے بڑے گناہ، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے توبہ کو لازم قرار دیا کہ اس سے توبہ کرو، ان پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ان گناہوں کو معاف کراؤ. تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جب آدمی صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے. تو تو وضو کرنا جو میں نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے، اسی طریقے سے اور بہت سے اعمال ہیں، ہر عمل میں اللہ رب العزت نے خاصیت رکھی ہے اور اس عمل کی بنا پر بہت سے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں، بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس میں ایک حکم یہ دیا کہ جب وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کرو، بلکہ وضو سے بھی پہلے سب سے پہلے نیت کر لو. آدمی اگر نیت کر لیتا ہے تو کیا ہی بات ہے، اس پر ثواب ہے، پھر وضو اس کا وضو ہے. اور بغیر نیت کے اگر آدمی وضو کرتا ہے تو آزائے وضو تو دھل جائیں گے، اسے پاکی بھی حاصل ہو جائے گی، طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر نیت کے ساتھ کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو ایسی صورت میں صرف آزائے وضو ہی نہیں بلکہ پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور بدن کو ایک باطنی نور حاصل ہوتا ہے. ایک کافر اگر ان اعضاء کو دھو لے جو ہم دھوتے ہیں تو یقیناً نہ اس میں بسم اللہ پڑے گا، نہ اس نے نیت کرنی ہے، تو اس کے اعضاء بھی صاف ہو جائیں. لیکن جہاں تک باطنی نور کا تعلق ہے تو وہ نیت کرنے سے اور بسم اللہ پڑھنے سے حاصل ہوگا. اس لیے آدمی جب وضو کرے تو ایک تو نیت کر لے کہ میں اپنے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھ کر آدمی وضو کرے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف ظاہری اعضاء کی صفائی حاصل ہوگی بلکہ باطن کا نور بھی حاصل ہوگا. انسان اپنے اندر خود ایک ایسی روحانیت محسوس کرے گا. چنانچہ جو لوگ باوضو ہوتے ہیں اور وضو کر کے عبادت کرتے ہیں وہ اپنے اندر ایک روحانیت محسوس کرتے ہیں، بخلاف ان سے کہ انسان جب بے وضو ہو جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کوئی چیز ایسی ہے جو میرے اندر صلاحیت کر گئی ہے، یعنی اپنے آپ کو انسان اس روحانیت سے پھر خالی محسوس کرتا ہے، اس باطنی نور سے انسان اپنے آپ کو خالی سمجھتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے وضو کر لیا اب آپ تیار ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی، قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی، چھونے کے لیے بھی، تو ایک امر باطن اس کو باطنی طور پر اس کو ایک نورانیت حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بسم اللہ سکھلا دی، اپنے نام لینے کا طریقہ بتلا دیا. بعض بزرگان دین کی تحریر میں نے پڑھی، وہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، اور دو حقیقتوں کا ادراک انسان کو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہیں. دیکھیے جانور کا ذبیحہ ہے، انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرو. اب اگر کیا بغیر بسم اللہ کے کوئی آدمی ذبح کر لے گا تو کیا ذبح نہیں ہوگا؟ کیا اس کی شہرت کا خون نہیں نکلے گا؟ کیا وہ خون نکلنے کی وجہ سے وہ جانور کھانے کے لائق رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر کسی ڈاکٹر سے معلوم کر لو تو وہ کہے گا کہ چونکہ خون نکل چکا ہے جسم سے اس لیے اس کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے، مضر صحت بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم نے بغیر بسم اللہ کے، بغیر اللہ کے نام لیے اس جانور کو ذبح کر دیا تو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام. قرآن مجید نے اس کو فسق قرار دیا، گناہ کا کام. وَإِنَّهُ لَفِسْق. تو اگر دیکھیے بسم اللہ پڑھے بغیر ایک جانور کو ذبح کر لیا جائے تو اس کا کھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کا کھانا، شراب کا پینا، اور جیسے گناہ کے اور دیگر کام ہیں یہ بھی ایسا کام ہو جائے گا. اس لیے بسم اللہ کے پڑھنے سے ایک تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم جو ذبح کر رہے ہیں جانور کو تو یہ ایک جاندار ہے، اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ہماری جان ویسے ہی ایک گائے کی، ایک بکرے کی، ایک دمبے کی، جتنے حلال جانور ہیں جن کو ہم چاہے وہ مرغی ہی کیوں نہ ہو، جان ہونے کے اعتبار سے تو انسان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. ایسی جان تو کوئی آدمی مرغی میں بھی نہیں ڈال سکتا جو اللہ نے ڈالی ہے. تو جاندار ہونے کے اعتبار سے ایک مرغی میں اور انسان میں کیا فرق؟ لیکن انسان مرغی کو ذبح کر کے کھا رہا ہے, گائے کو ذبح کر کے کھا رہا ہے, بکرے کو ذبح کر کے کھا رہا ہے. اصل میں اللہ رب العزت نے چونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, تو یہ وہ دو حقیقتیں ہیں جو بسم اللہ پڑھنے سے واضح ہوتی ہیں کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس کو ذبح نہیں کر سکتے تھے, اس اعتبار سے کہ ہم بھی انسان تھے, یہ ہم بھی جاندار ہیں, یہ بھی جاندار. لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کو اس ہمارے لیے اس کو حلال قرار دے دیا. تو اے اللہ تیرا نام ایسا ہے جس کہ آپ کا نام لے کر ہم اس کو ذبح کرتے, کیونکہ آپ ہی نے ہمیں اس کے ذبح کا حکم دیا اور ہمارے لیے اس کو حلال قرار دیا. اس لیے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اعتراف انسان کرتا ہے کہ اللہ یہ آپ کا حکم ہے اور آپ ہی کی قوت اور قدرت ایسی ہے جو ایسا حکم بھیج سکتی ہے, نازل کر سکتی ہے کہ تم اس جانور کو ذبح کر کے اپنی خوراک بنا لو. تو ایک اعتراف تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے اس کو ذبح کرتے ہیں, اور دوسرا اعتراف یہ بھی ہوتا ہے اس وقت کہ ہم جو اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ ذبح کرنا فقط مقصود نہیں ہے, بلکہ اس سے ایک چیز یہ بھی مقصود ہے کہ ہم نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے تم بھی وہ کام کرو, کیونکہ اس جانور کو تو ہم نے پیدا کیا ہے تمہاری خوراک بنانے کے لیے, تو تم نے وہ کام کر لیا, اپنی خوراک بنا لیا, اب ہم نے بھی تو تمہیں کچھ پیدا کیا کسی مقصد کے لیے, تو تم بھی وہ مقصد پورا کرو. جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, اس حقیقت کا کہ اللہ اس کو تو نے ہمارے لیے پیدا کیا, ہم نے اس کو ذبح کر کے تیرے نام سے اور اپنے لیے اپنی خوراک بنا لی, اور اے اللہ ہمیں تو نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ورنہ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھائی گائے ہم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے, وہ گائے کہتی کہ تم ذبح کرتے ہو میں تمہیں کیوں نہ ذبح کر دوں, میری طاقت تو تم سے زیادہ ہے, اگر گائے بفر جائے اپنی طاقت کا استعمال کرے تو بتاؤ کیا کسی ایک انسان کے قابو میں آنے والی ہے, وہ ہرگز نہیں. تو اللہ رب العزت نے اسے ہمارے لیے جو حلال کیا اس لیے کہ ہمارے لیے تو وہ خوراک ہے, اللہ کے نام سے ہم اس کو کھاتے ہیں, اور ہمیں پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اپنی عبادت کے لیے. تو میرے عزیز بھائی, جانور تو اپنا مقصد زندگی پورا کر رہے ہیں, کیا ہم اپنا مقصد زندگی پورا کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں تو سچی بات ہے انسان اپنے مقصد سے بہت دور, انسانوں کی اکثریت اس مقصد سے دور ہے. اگر بہت کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں, تو یقیناً ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, اس سے بھی کم. آپ خود سوچ لیجئے کہ الحمدللہ قرب و جوار میں سب مسلمان بستے ہیں, اگر سارے مسلمان اپنے مقصد پر آ جائیں تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. اس علاقے کے اعتبار سے یہ مسجد بہت ہی چھوٹی ہے اگر سب نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. ایک اپارٹمنٹ سے اگر آپ جہاں پر ہزار آدمی رہتے ہوں گے تو شاید دو چار آدمی فجر کی نماز میں آتے ہوں, اندازہ اگر لگائیں تو ایک فیصد تو دور کی بات ہے, ہزار میں دو تین آدمی چار آدمی. اور آپ یہ دیکھ لیں, یہی وجہ ہے کہ اتنے انسانوں کے اندر اگر فجر کی نماز میں دیکھ لیں تو دو تین صفحے اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو الحمدللہ پھر بھی دو تین صفحے ہو جاتی ہیں, بعض مسجدوں میں ایک صف اور آدھی صف ہوتی جبکہ آبادی بڑی. آپ سوچ لیجئے کہ ہزاروں انسانوں میں کوئی ایک آدھ آدمی نماز پڑھتا ہے, عبادت کر رہا ہے, اور فجر کی نماز میں تو یہ تعداد زیادہ ہے, باقی نمازوں میں ممکن ہے کچھ کم ہو جائے, لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے کہ سارے انسان یہ کام کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر ایک بات کہہ دی کہ ہم اپنے مقصد سے دور ہیں. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسی بسم اللہ سے متعلق کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے, نام ہم اس کا لیتے ہیں, ہمارا قبلہ درست بھی کر دیا اللہ رب العزت نے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایسا کام جو اہم کام ہو اگر بغیر بسم اللہ کے تم شروع کرو گے تو وہ ادھورا ہے، ناقص ہے. بسم اللہ پڑھ کر کرو گے تو پورا ہوگا ورنہ ادھورا رہے گا. چنانچہ کوئی بھی کام کرنے کا مسلمان کو حکم دیا ہے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ، وضو کرو بسم اللہ کے ساتھ، کھانا کھاؤ بسم اللہ کے ساتھ، پانی پیو بسم اللہ پڑھ کر، بیت الخلاء جاؤ بسم اللہ پڑھو، پہلے نکل جاؤ بسم اللہ پڑھ لو، اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے، مسجد سے نکلو بسم اللہ پڑھ کے، تالا لگا رہے ہو بسم اللہ پڑھ کے، تالا کھول رہے ہو بسم اللہ پڑھ کے، گھر کا دروازہ کھول رہے ہو بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام ہر مقام، گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہو، گاڑی کو لاک کر رہے ہو بسم اللہ پڑھ کے. ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب نور اللہ منقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تالا بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ یہ بھی خیر کا سبب بنے گا. تو یہ حقیقت ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ کے نام میں بڑی قوت، بہت طاقت، اس کا نام بہت طاقتوں والا. تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کر آدمی سارے کام انجام دے، انشاءاللہ اس سے بڑی خیریں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ معمولی دولت نہیں ہے. آدمی کو حکم تو دے دیا بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، ذرا سوچے تو صحیح کہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم کیوں دیا. آپ سوچئے کہ انسان کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے، جس میں انسانی کے لیے پانی کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر کمی ہو جائے تو بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے پانی اتنا پیدا کیا دنیا میں کہ ایک چوتھائی جو ہے وہ دنیا ہے، باقی تین تہائی جو ہے وہ پانی. اور پھر اللہ رب العزت نے خودکار سسٹم ایسا بنا دیا کہ اس پانی کو مونسون کے ذریعے سے جب یہ اوپر اٹھتا ہے بادلوں کی شکل میں تو ایسا سسٹم ہے اس میں کہ خود بخود وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ کھارا پانی انسان پی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمائے اور پھر ایک خودکار کارگو سروس کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. سمندر سے بادل اٹھتے ہیں پانی لے کر، کبھی شمالی وزیرستان میں برس رہے ہیں، کبھی جنوبی وزیرستان میں برس رہے ہیں، کبھی لاہور میں برس رہے ہیں، کبھی افغانستان میں برس رہے ہیں، جہاں سمندر کا نام و نشان نہیں، کون ہے جو وہاں پر پانی برساتا ہے؟ اس سمندر سے اٹھ کر تو یہ سارے بادل جاتے ہیں اور سروس بھی فری ہے، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. سعودی عرب نے ابھی ایک پلانٹ لگایا ہے پانی کو میٹھا کرنے کا، اربوں ڈالر اس پر خرچ ہو گئے، اور احساس بھی دلاتے ہیں کہ صاحب پانی کو ذرا دھیان سے استعمال کریں، ذرا کثیر خرچ کر کے اس پانی کو میٹھا بنایا گیا ہے. اللہ رب العزت نے خودکار سسٹم کے تحت ہمیں ایسا میٹھا پانی عطا فرما دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچا دیا. تو آدمی سوچے کہ یہ ایک گلاس جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ایسی پانی مجھ تک نہیں پہنچ گیا، اللہ رب العزت کی قدرتیں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں، اس کا نظام کام کر رہا ہے، کونے کونے میں پانی پہنچ جاتا ہے میٹھا. پھر اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ اللہ میں پانی برسا دیتے اور کہتے میں ذخیرہ کر لو تو ذخیرہ کرنا کیا آسان تھا؟ بتائیے کیسے ذخیرہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بلند و بالا جگہوں پر برف برف کی شکل میں اس کو جمع دیا. پانی کے ٹینک نیچے کون کتنے بنا لیتا، پہاڑوں پر جمع دیا. وہ جہاں خوش نما منظر پیش کرتے ہیں پہاڑ، وہیں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نظام بھی ہے اللہ رب العزت کا کہ پانی کا ذخیرہ ہمارے لیے. پھر اگر انسان کو یہ کہا جاتا کہ جاؤ میاں میٹھا پانی لینا ہے تو پہاڑ پہ چلے جاؤ، تو پانی لانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا. اللہ رب العزت نے وہاں بھی اپنا ایسا سسٹم خودکار لگا دیا کہ سورج کی کرنیں جب اس پر پڑتی ہیں برف پگھلنی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ برف پگھل کر چشموں کی شکل میں آتی ہے، اسی سے دریا بنتے ہیں، اسی سے ندیاں بنتی ہیں، اسی سے نہریں نکلتی. اب آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کیسا زبردست نظام ہے، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی. دریائے کنہار جو 10,500 فٹ کی بلندی سے نکل رہا ہے، جھیل سیف الملوک، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ بظاہر پانی کا ایک پیالہ ہے، جھیل اس طرح کی ہے کہ پانی میں ہلکا سا بھی ارتعاش نہیں ہے، ذرا بھی کہیں اس کے اندر زیرو بم نہیں ہے، وہ ہلتا نہیں ہے، بالکل ایسا ساکت و جامد. اور مسلسل اس سے پانی بہ کر دریائے کنہار کی شکل میں ہزاروں میل اللہ رب العزت نے اس کو، اب سوچو کہ 10,500 فٹ کی بلندی سے وہ پانی آتا ہے اور پتھروں سے ٹکراتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر انسان اس میں گر جائے تو اس کی تیزی اتنی ہوتی ہے چونکہ بلندی سے نیچے کو آ رہا ہے کہ انسان کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے. لیکن اتنا میٹھا پانی، یہ سب وہی پانی ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے برف کی شکل میں پہاڑوں پر جمایا اور پھر وہ غیر محسوس طریقے پر پانی پگھل کر دریا کی شکل میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ اتنا عظیم الشان نظام بنایا ہے. تو انسان جو پانی پیتا ہے، اصل میں جب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے مالک و خالق کے فضل و کرم سے یہ پانی مجھ تک پہنچا، ورنہ مجھ تک یہ پانی نہیں پہنچ سکتا تھا. اب دیکھیے، محض اتنا بھی کافی نہیں ہے. انسان سوچے کہ جس میں انسانی کو پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم انسان میں ایسا پیدا کر دیا کہ اسے پیاس لگتی ہے، ورنہ کیسے پتا چلتا کہ بھائی جسم کو اس وقت پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ پیاس لگا دی. اس پیاس، وہ پیاس کا لگنا ہوتا ہے، انسان پانی کی طرف بھاگتا ہے کہ پانی پی لوں. پھر پانی زیادہ بھی پی سکتا تھا، جب پانی پی لیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، پھر پانی پینے کو جی نہیں چاہتا. بعض اوقات آدمی ایک گلاس پانی کا بھر کے منگاتا ہے لیکن آدھا گلاس پی کے چھوڑ دیتا ہے کہ بس اب دل نہیں چاہ رہا پینے کو، کیونکہ جسم کو ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ پانی جو داخل ہو گیا، یقیناً اگر پیتا ہی رہے آدمی تو جسم میں اس کی مقدار بڑھ جائے گی. تو یہ پانی کا بڑھ جانا بھی موت کا سبب، پھیپڑوں میں پانی آ جائے موت واقع ہو جاتی ہے، گردوں میں پانی بڑھ جائے موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اور. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو ہے وہ جسم کے اندر ایسے مسام پیدا کر دیے، پسینے کی شکل میں پانی نکل جاتا ہے، پیشاب کے ذریعے سے پانی نکل جاتا ہے. تو ایسا سسٹم اللہ رب العزت نے جس میں انسانی میں پیدا فرما دیا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا آدمی پی لیتا ہے، جتنا نکلنا ہے وہ پسینے کے ذریعے اور پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ جسم میں باقی رہتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ہمارے لیے یہ نعمت جو ہے وہ مہیا فرمائی ہے، انسان اگر سوچے تو محض یہ ایک نعمت ایسی ہے کہ اس پر اگر غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت کے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پیشاب جو انسان کا بنتا ہے، گردوں میں جو مشین اللہ نے لگائی ہے، اور جو پردے ہیں تو اتنے باریک پردے ہیں کہ اول تو ایسے پردے بنانا ممکن نہیں، اور اس کے بعد بھی اس میں بھی ایک دماغ ہوتا ہے، وہ دماغ بنانا تو کسی سائنسدان کے لیے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے خودگار سسٹم پیدا کیا ہے. تو بہرحال یہ پانی کا گلاس جو ہمارے پاس آتا ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو آدمی سوچے کہ بسم اللہ کا پڑھنا اصل میں اس حقیقت کی طرف ہمیں لاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے بغیر یہ پانی کا ایک گلاس ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہے، بزرگ ہیں. بعض واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ بات کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ وہ بات ہمارے سامنے اور مزید واضح ہو کے آ جائے. ہارون الرشید کے زمانے میں تھے، ایک مرتبہ بادشاہ کو پیاس لگی، پانی کا گلاس منگایا، اور جب وہ پینے لگا تو ہارون الرشید کو بہلول دانا نے روک دیا کہ ذرا سا ایک منٹ صبر کیجئے. اور جب وہ رک گئے تو کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو سخت پیاس لگ رہی ہو اور پانی نہ ملے، آپ اس کے لیے کیا کچھ خرچ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگر پیاس لگ رہی ہو، کیونکہ پیاس پانی ایسی چیز ہے جس کے بغیر زندگی نہیں، تو اگر نہ مل رہا ہو کہیں تو میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی پانی حاصل کروں. فرمایا ٹھیک ہے اب آپ اس کو پی لیجیے. اور اس کے بعد پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر یہ پانی جسم میں رک جائے، باہر نہ نکلے، پیشاب بند ہو جائے خدا نہ کرے، تو آپ باہر نکالنے کے لیے کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ کہا کہ آدھی سلطنت. تو کہا کہ آپ کی پوری سلطنت جو ہے اس کی قیمت ایک گلاس پانی، آدھا پینے کے لیے آدھا نکالنے کے لیے، پوری سلطنت آپ نے خرچ کر دی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، آدھی سلطنت کیا، اس سے بھی بڑھ کر اگر کچھ ہو تو انسان خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے. اور پھر یہ بسم اللہ پڑھنا خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے، ورنہ پانی کافر بھی پیتا ہے مسلمان بھی پیتا ہے، روٹی کافر بھی کھاتا ہے ایک مسلمان بھی کھاتا ہے، دونوں میں فرق یہی ہے کہ کافر جو کھاتا ہے وہ ویسے ہی کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے بس، مسلمان بھی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام لے کر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ نعمت اے اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر آپ نہ عطا فرماتے تو یہ نعمت ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے اپنے زور بازو کے ساتھ، پانی ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، روٹی ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ آپ نہ چاہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. گندم کی پکائی ہوتی ہے، اگر برسات کا موسم رہے تو گندم نہیں پک سکتی، اس کے لیے گرمی کی ضرورت، سورج کی ضرورت. سورج کس کے حکم پر چلتا ہے بھائی؟ کسی انسان کے حکم پر چلتا ہے؟ تو یہ ساری کے ساری مخلوق جو ہیں وہ انسان کی خدمت کے میں لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہ پانی سب انسان کی خدمت میں لگا دیے، جانور، شجر و حجر، درخت. دیکھیے دنیا کی کوئی سی بھی چیز اٹھا لیجئے وہ سب آپ کی خدمت کے لیے، ہماری خدمت کے لیے. لیکن اللہ نے ہمیں کس کے لیے بنایا بھائی؟ ہمیں اپنے لیے بنایا کہ انسان یہ تیرے سارے تیرے خادم، لیکن تم میرے حکموں کے خادم بن جاؤ، جو میرے حکم ہیں اس کو بجا لاؤ، میری اطاعت کرو. اور اللہ کی اطاعت یہی عبادت ہے. اللہ کے حکموں کی جو آدمی تعمیل کرتا ہے، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لی، عبادت انجام دے لی، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، کوئی نیک کام، کسی کی مدد کر دی، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، ننگے کو کپڑے پہنا دیے، یہ سب اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل ہی تو ہے، اور یہی عبادت ہے. تو آدمی جب یہ کام کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے یہاں درجات عالیہ حاصل کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور پوری دنیا کو انسان کا خادم بنا دیا، ساری کی ساری چیزیں انسان کی خادم. لیکن انسان کو کہا کہ تم میرے حکموں کی اطاعت کرو، جو میں کہوں حکم دوں اس کی تعمیل کرو، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم وہ درجات بلند حاصل ہو جائیں گے. بالفرض اگر دنیا میں کسی شخص کو نبی ہو تو آخرت میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے وعدے فرمائے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. انسان تو صبح سے لے کر شام تک نہ جانے ہم اپنے جیسے لوگوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں اور اس کو پورا بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ایک تو یہ کہ ہم اپنے ہر کام کے کرنے میں بسم اللہ کو اختیار کریں کہ بسم اللہ پڑھیں، خاص طور پر کوئی بھی ایسا کام جو اہم کام ہو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں کا، نعمتوں کی حقیقتوں کا اعتراف کرتے چلے جائیں، کیونکہ بسم اللہ کا نام، جب اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے یہ اللہ کے نام کی برکت سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم اے اللہ تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک و خالق ہے، تو نے ہماری بہتری کے لیے ساری چیزیں پیدا کی. بہرحال بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں، برائیوں کو چھوڑ دیں اور ترک کر دیں. جو آیت تلاوت کی تھی اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبائر گناہوں سے ہم نے تم کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ نہ کرو، اگر ان تجتنبو تم نے اس سے اجتناب کیا، رک گئے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو تم سے دور لے جائیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو دیکھیے گناہوں کے چھوڑنے پر آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کو ترک نہیں کرتے، تو اس لیے گناہوں کو ترک کیجیے، نیکیوں کو اختیار کیجیے، بالفرض اگر کوئی گناہ ہو جائے اس سے توبہ و استغفار کیجیے۔ آدمی سے اگر گناہ ہو جاتا ہے اور اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، تو ایسے کریم سے واسطہ پڑا ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا بھی سوال کرو کہ اللہ ہمیں عطا فرمائیے، حلال طریقے سے عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرمائیے، اللہ سے مانگتے رہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم اپنے مقصد زندگی سے بہت دور ہو گئے، ہمارا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، ضرورتاً ہم کھاتے پیتے ہیں اس لیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اگر کھانے پینے کی بات ہوتی تو پھر جانور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، وہ مقصد زندگی زیادہ پورا کر رہے ہیں، اگر مقصد زندگی کھانا پینا ہو تو، لیکن چونکہ مقصد زندگی یہ نہیں ہے اس لیے یہ کھانا پینا تو ہم اپنے جسم و جان کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ مقصد کیا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے جو فساد برپا ہے، اب مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ دین کی طرف نہیں آتے، یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ باقی رہے گا، اللہ رب العزت کو جب تک منظور ہے، ساری دنیا بھی اگر مخالفت کرے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اگر کچھ نقصان اور کمی ہے تو ہمارے اندر، مسلمانوں میں کوتاہیاں ہم میں زیادہ ہیں، اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو پوری پوری پابندی کرتے ہیں، احکام شریعت پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں، ہمیں چونکہ یہ جدی پشتی طور پر بغیر کسی محنت کے اسلام جو ہے وہ ہمارے گھر میں موجود تھا، پہلے سے ہم اسی گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے اس کی وہ قدر نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کافر ہیں وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ پورے پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک چیز معلوم کر کے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس نعمت کی ناقدری مت کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اس لیے ہماری جو قدر و منزلت ہے وہ اسلام کے احکام کو ماننے پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مشہور ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ نے عزت دی ہے اسلام سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں ہم عزت حاصل کریں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین و اسلام پر ہم آ جائیں، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ ہم چاہیں کہ کافروں کے طریقے اختیار کر کے ہمیں عزت حاصل ہو تو وہ عزت ہمیں نہیں مل سکتی، کافر جو طریقے بھی اختیار کریں تو چونکہ کافر رہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے انہیں تو عزت ملے گی ان طریقوں سے، لیکن مسلمان کی عزت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، ہم ان کے طریقوں کو ترک کر کے یہ چاہیں کہ وہ عزت حاصل کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین اسی طریقے سے تم میں آئے گا جس طریقے سے کہ ابتدا میں تم میں آیا، وہی طریقے اختیار کرو گے تو آخر حصے میں بھی اصلاح اسی طریقے پر ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہماری وجہ سے جو کافروں کو آج ہمت ہو رہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، گستاخانہ خاکے جو ہے وہ بار بار اخباروں میں چھاپتے ہیں، مسلمانوں کی غیرت کو للکارتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے دنیا بھر میں مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی خاطر کٹ مریں، اور وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت میں اضافہ ہو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہو جائیں. کافروں کی توڑ ہمت ٹوٹے گی اسی طرح سے کہ مسلمان اپنے دین پر آ جائے. آج وہ غیرت دین جو للکار رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ مسلمان اپنے دین پر رہا نہیں. اب دنیا کی دوڑ میں بھاگ دوڑ میں یہ بھی شامل ہو گیا, جیسے دوسرے لوگ جو ہے وہ دنیا کمانے کے چکر میں ہیں رات دن, ہم بھی اسی چکر میں ہیں. ہمیں یہ تو فکر ہے لیکن اس کے علاوہ ہمیں اپنے دین کی کوئی فکر نہیں. دنیا بھر میں جتنے بھی حکمران ہیں انہیں دیکھ لیجیے, ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ دین کے لیے کوئی کٹ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو, ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے, کفار کے طریقوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. آج ان کی کامیابی اس میں ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب ہمارے اندر داخل کر دی. ان کا سا ناچ گانا, ان کا سا کھانا پینا, ان کا سا پہن اوڑھنا بچھونا وہ ہم نے اختیار کر لیا. کفار نے جو چاہا وہ ہمارے اندر طریقے داخل کر دیے, وہ آج ہمارے اندر آ گئے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری عزت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری عزت اس میں نہیں ہے. جب تک صحابہ اکرام کا زمانہ رہا اور اس کے بعد کا دور رہا, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مسلمانوں نے عمل کیا, اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کا جھنڈا بلند رکھا. لیکن جب ہم نے طریقے چھوڑ دیے تو یاد رکھیے, مسلمان کی ترقی کبھی کفار کے طریقوں میں ہرگز نہیں. ہماری ترقی تو صرف ایک ہی راز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا. اب دین ہماری وسعت رکھتا ہے, فقہاء کرام مفتیان کرام سے معلوم کر کے آپ چلتے رہیں. الحمدللہ دین اور شریعت نے ہمیں نہ دنیا کمانے سے روکا ہے, نہ بڑے سے بڑا منصب اور عہدہ حاصل کرنے سے روکا ہے, لیکن اس کے لیے ناجائز امور اختیار کرنے سے منع کیا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ بے ایمانی, دنیا کمانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو, لوگ خوش ہو کے وہ کام کرتے ہیں کہ صاحب اس سے پیسہ حاصل ہو رہا ہے. چاہے وہ جعلی ادویات تیار کر رہے ہوں, چاہے وہ ملاوٹ کا کاروبار کر رہے ہوں, یا اور دھوکہ دے کر جو ہے وہ پیسہ حاصل کر رہے ہوں, فراڈ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اور قتل کر کے اور حاصل کر رہے ہوں, اغوا برائے تاوان جو ہے اس کی وجہ سے پیسے حاصل کر رہے ہوں, لیکن ان کے ہاتھ میں ایک طریقہ آ گیا, ایک نے اختیار کیا, دس اور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور سب اپنے آپ کو کوئی عبد الرحمان کہلاتا ہے, کوئی عبداللہ کہلاتا ہے, کوئی محمد سلمان ہے تو کوئی جناب عبد السلام ہے, اور کوئی عبد الہادی ہے. یعنی نام بھی مسلمانوں والے اور ہیں بھی مسلمان, لیکن کام کافروں سے بدتر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. تو ہمارے لیے بھائی عزت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں, اور جو تہذیب ثقافت غیروں کی ہمارے اندر آ رہی ہے اس تہذیب اور ثقافت کو ہم دور کریں. یاد رکھیے, کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ صاحب لوگوں نے دینی جماعت کو مسترد کر دیا یا اسلام پسندوں کو, اصل میں اسلام پسندوں کو یا دینی جماعتوں کو نہیں, بظاہر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کو مسترد کر دیا, اسلام کو مسترد کر دیا, علیہ باللہ. ورنہ کسی انسان کی کیا حقیقت ہے, اسلام پسند کوئی پورا ہے یعنی ہمیں نہیں پتا کسی کے بارے میں. لیکن یہ لوگوں کا مغالطہ ہے, کیونکہ اول تو جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ ہی خود غلط, صحیح طریقہ ہے ہی نہیں. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جو بہت ہی مجھے صحیح بات معلوم ہوئی, کہ بیلٹ کے ذریعے کبھی اسلام نہیں آتا, اس میں تو گھوڑا اور گھڑا سب برابر ہے. ایک عالم کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک جاہل کے ووٹ کی ہے. ایک آدمی جو دینی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اس کی حیثیت, اور ایک آدمی جو دین سے بالکل کورا ہے اس کی حیثیت ایک ہی, کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, دونوں کی حیثیت برابر. حالانکہ ایسا نہیں, شریعت کے اندر جو شورائی نظام ہے یا اجماع کا معاملہ ہے, تو اجماع امت سے مراد ہر ایرا غیرا نتھو غیرا خیرا کا جو ہے اجماع نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ جو دینی ذہن رکھنے والے, دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے, متقی اور پرہیزگار لوگوں کا اجماع مقصود ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے کسی بات پر اجماع کیا تو وہ اجماع ہمارے لیے حجت. لیکن ہر آدمی, اب اگر کچھ لوگ اس پر اجماع کر لیں کہ صاحب جو ہے وہ قتل کرنا جائز ہونا چاہیے, لوگوں کا مال لوٹنا جائز ہونا چاہیے, مالداروں کو لوٹو, تو یہ اجماع کوئی صحیح ہو جائے گا؟ محض اس لیے کہ صاحب لوگوں نے کہہ دیا, اکثریت یہ کہہ رہی. تو بہرحال وہ طریقہ کار تو ایسا ہے کہ اس سے بہت سے کو اختلاف ہے, لیکن بات یہی ہے کہ اصل طریقہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم دین کے مطابق ڈھال لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو لے آئیں تو یقیناً یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. آج ہمارا نوجوان دین سے دور، ہمارا بوڑھا دین سے دور، ہمارا بچہ دین سے دور، دنیا کی سوجھ بوجھ خوب ہے لیکن آخرت کے بارے میں بالکل جاہل. یا لمون ظاہر الحیات دنیا وہم عن الآخرت غافلون، ظاہری حیات دنیا کے بارے میں بہت کچھ علم ہے لیکن آخرت کے بارے میں بالکل غافل. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے ہماری دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے، دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ہمت قوت اور طاقت عطا فرما، پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کوتاہیوں کے ازالے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری بدعمالیوں کے سبب اے اللہ، ہماری بدعمالیوں کے سبب جو عذاب اس وقت ہم پر مسلط ہیں، اپنے فضل خاص سے اللہ ہماری بدعمالیوں کو دور فرما، ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے نتیجے میں یا اللہ ہماری مدد فرما. اپنے فضل خاص سے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہمیں دین متین پر قائم و دائم رکھیے، استقامت عطا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اس پر استقامت کے ساتھ مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.